السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول دھوئیں کی تحریر. یہ ناول نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پیشکش محمد اظہر لطیف, آواز پرویز احمد خان, مصنف مدر کلیم احمد. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے ان نمبر سے رابطہ قائم کریں 03212138225, 03002919600. چاہیے سنتے ہیں پارٹ ون. کیپٹن جعفری نے انسپیکٹر وارٹن کو چوتھا پیک پیش کیا. کیپٹن جعفری کے لیے بھی چوتھے پیک کا مطلب تھا چوتھا ہی بوتل. اس سے پہلے وہ آدھی بوتل خالی کر چکے تھے اور یہ کوئی معمولی شراب نہ تھی, دیسی ٹھگا تھا. انسپیکٹر وارٹن کے سینئر وائٹ میں الو ضرور بولنے لگے تھے, لیکن اسے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی تیز شراب پینے کا اتفاق ہوا تھا, مگر چونکہ غازی شراب بھی تھا اس لیے پیتا ہی چلا گیا. اس کا تعلق دراصل یاد دیا تھا, وہ یہاں ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں آیا تھا. محکمہ خارجہ کے سیکرٹ سروس کے ایک آفیسر کیپٹن جعفری سے اس کی پہلے کی ملاقات تھی. دوسرے جنگ عظیم وہ دونوں ایک یونٹ میں تھے اور واقعی بھی کیپٹن ہی تھا. جنگ کے اختتام پر اسے اسکاٹلینڈ یارڈ میں جگہ مل گئی تھی اور کیپٹن جعفری اپنے یہاں کے محکمہ خارجہ کے سیکرٹ سروس میں لے لیا گیا تھا. انسپیکٹر کے انسپیکٹر وارڈن یہاں پر سرکاری نوعیت کے ضلع میں جس کام کے لیے آیا تھا, اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکتا تھا. دراصل وہ براہ راست چیف آفیسر سے گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن چیف آفیسر تھا کون؟ شاید کیپٹن جعفری کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ رہا ہو. اس نے اس کے متعلق اتنا ضرور سن رکھا تھا کہ وہ کوئی معقول آدمی نہیں ہے. یہ بات اس ان پانچ آفیسروں میں سے ایک نے بتائی تھی جو اس محکمے میں نہیں تھے. انہیں دوبارہ ملٹری کی سروس میں بھیجا جا چکا تھا. کیپٹن جعفری کو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ چیف آفیسر انسپیکٹر وارڈن سے ملنا پسند بھی کرے گا یا نہیں. اس بات کو تو اچھی طرح جانتا تھا کہ چیف آفیسر اس سے ملنے پر مجبور نہیں ہوگا, اور نہ یہی ضروری تھا کہ وارٹن کی اس کی مدد حاصل ہو جائے گی. یہ چیف آفیسر کی اپنی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ وارٹن کی مدد کرتا یا نہ کرتا. وارٹن کا کہنا یہ تھا کہ کام کی نوعیت سرکاری ہے, لیکن وہ نجی طور پر سیکرٹ سروس کے چیف آفیسر کی مدد کا طالب ہے. یہ بات کیپٹن جعفری کی سمجھ سے باہر تھی, لیکن انسپیکٹر وارٹن نے اس کی وضاحت نہیں کی. کیپٹن جعفری کم بھاگ نہیں تھا, اسے پہلے ہی سے معلوم تھا وارٹن ایک آدھے قسم کا شرابی ہے. لہٰذا اس نے ٹھگا پلانے کا پروگرام بنایا. اس نے بتایا کہ وہ دیسی بیئر پلاتی ہے اور کچھ ملا ہوئی پی جاتی ہے, اور پینے والا اسے ایک پیش سے شروع کرتا ہے, اور اس کے بعد پیگ میں فائدے حیثیت سے پچھلے پیگوں کی نسبت مقدار میں دگنے ہو جاتے ہیں. مطلب دوسرے پیک کا مطلب ہوگا دو پیک, تیسرے کا چھ پیک اور چوتھے کا آٹھ پیک. لہٰذا چوتھے پیک پر وارٹن کو بال کے چھت میں ستارے نظر آنے لگے, اور اسے بے تحاشا اپنی محبوبہ یاد آ گئی جس کی ماں نہ صرف بیوا تھی بلکہ اس کی ایک ٹانگ زہر باز کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی. محبوبہ کے ساتھ اس کی ماں کی کٹی ہوئی ٹانگ بھی یاد آ گئی, اور وارٹن نے رو دینے کا ایسا منہ بنا دیا. کیوں یہ کیا بات ہے؟ کیپٹن ڈافن نے پوچھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. بیچاری ڈاکٹر وارٹن ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا. کیپٹن جعفری چاروں طرف دیکھنے لگا, لیکن اسے کہیں بھی کوئی بےچاری نظر نہ آئی. وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی کھوپڑی آؤٹ ہو رہی ہے. اس نے کہا ہاں ہاں بےچاری آگے کہو. مگر وارٹن کی کھوپڑی آؤٹ ہو کر صرف اپنی محبوبہ کی مفلوج والدہ کے گرد ہی ناچنے لگی تھی. جعفری نے سوچا کیوں نہ براہ راست اس کے متعلق سوال کیا جائے. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا. اس بےچاری کے لیے مجھے اپنے یہاں کے کسی فقیر سے ملوا ہوا, ایسا فقیر جو آسمان کی طرف رستہ اچھال کر اس پر چلتا چلا جائے. مجھے فقیر آج ملا تھا, میں نے اسے پانچ کے اگنور دیا تھا, لیکن وہ کٹی ہوئی ٹانگ واپس نہیں لا سکتا. اس نے کہا کہ میں جس فقیر کا اسسٹنٹ ہوں وہ بڑا سور آدمی ہے. اچھا خاموش ہو جاؤ, کیپٹن جعفری نے جھنجھلا کر کہا. ورنہ ورنہ کیا؟ وارٹن آنکھیں نکال کر بولا. کیا میں تم سے کمزور ہوں؟ جعفری کو بہت زیادہ ڈاؤن نہیں تھا, مگر تھا نشے میں ہی, لہٰذا سے وارٹن کا لہجہ بہت برا لگا اور اسے غصہ آ گیا. ایک ہی گھونسلے تمہارا جبڑا چہرہ جبڑے سے محروم ہو جائے گا. او یو سوائن, وارٹن نے دانت پیس کر ہاتھ گھمایا, لیکن اس کا ہاتھ جعفری کے چہرے پر نہیں پڑ سکا کیونکہ دفتر حال میں اندھیرا ہو گیا تھا. ساتھ ہی ایک چیخ تاریکی میں لہرائی اور کیپٹن جعفری کا نشہ ہرن ہو گیا. پھر اس نے قریب ہی کسی کے گرنے کی آواز سنی. چیخ 100% وارٹن ہی کی تھی, اور وہ اس کے کانوں کے قریب چیخا تھا. اندھیرے میں شور و غل کی آوازیں ایک دوسرے سے ٹکراتی پھیلتی اور بڑھتی رہی. اچانک کسی نے چیخ کر کہا, پوری لائن آف ہے. پھر کوئی دوڑتا ہوا آدمی جعفری کی کرسی سے ٹکرایا, اور وہ دونوں کرسی سمیت فرش پر ڈھیر ہو گئے. کیپٹن جعفری نے انگریزی میں گالیاں دی. نشے کے حال میں وہ کبھی اردو نہیں بولتا تھا. لیکن انتہائی غصے کے باوجود بھی اس سے ٹکرانے والے کو نکل جانے دیا. اگر وہ بجانے میں ٹکرایا ہوتا اور اچھی حیثیت کا آدمی ہوتا تو جعفری کے ہاتھ بغیر پیٹھے نہ رہ سکتا تھا. جعفری کم رتبہ آدمی پر ہاتھ اٹھانا قہر شان سمجھتا تھا. نشے میں بھی اسے اس بات کا خیال تھا رہتا تھا. اسے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ وہ ایک اعلیٰ خاندان کا آدمی ہے. اس وقت تو وہ اور زیادہ خوش تھا کیونکہ ابھی ابھی اس نے انگلینڈ کے خاندانی آدمی کے ساتھ شراب کی تھی. انسپکٹر والسن دراصل سر ہنری والسن کا پوتا تھا اور موجودہ سر گریس والسن کا بھتیجا تھا. یک بجے حال پھر روشن ہو گیا اور لوگ اجالے میں بھٹک آنے والے چمگادڑوں کی طرح چنجھائے چنجھائے سے معلوم ہونے لگے. لیکن جعفری کی آنکھوں کے سامنے تاریخ کا گنجان سا دائرہ تیزی سے گردش کرنے لگا کیونکہ والٹن کو اس نے جس حال میں دیکھا اس کی خواب و خیال میں بھی آنے والی چیز نہیں تھی. وہ فرش پر اونا بڑا ہوا تھا اور اس کی پشت میں دونوں شانوں کے درمیان ایک خنجر دستے تک پیوست تھا. بعد میں ہلر مچ گیا. والٹن ٹھنڈا ہو چکا تھا. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے یہی بتایا کیپٹن جعفری کا یارم تھا جیسے اس نے ہفتوں سے شراب ہی نہ پی ہو. پولیس کو بیان دیتے ہوئے اس نے بہت احتیاط سے کام لیا. نہ اس نے یہ بتایا کہ اس کا تعلق محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے ہے اور نہ یہی ظاہر ہونے دیا کہ مقتول اسکار لینڈ یارڈ کا کوئی سراغ رکھنا تھا. اس کے بیان میں یہی تھا کہ اس کے اور مقتول کے دوست کی بہت پرانی تھی کیونکہ وہ دونوں دوسری جنگ عظیم اتحادیوں کی طرف سے شانہ بشانہ لگ چکے تھے. آج اس فاضل دونوں کی ملاقات ہوئی اور جعفری نے اسے بعد میں مدعو کر دیا. اس نے بتایا کہ اسے والٹن کے جائے جام کا کوئی علم نہیں ہے. ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ کیا بتا سکتا تھا کہ اس کی کسی سے دشمنی تھی یا نہیں. ٹھیک پانچ بجے اس کے فون کی گھنٹی بجی. خیر اور دوسری طرف سے آواز آئی کیپٹن جعفری. ہاں جعفری بول رہا ہوں دوست. جعفری نے جواب دیا. میں ایکس ٹو بول رہا ہوں. اور چیف آفیسر صاحب فرمائیے جناب. کیا پچھلی رات تمر والٹن تنہا ہی تھے؟ جی ہاں جناب. جعفری نے اپنا سر کھجانے لگا. کیا تمہارا بیان جو تم نے پولیس کو دیا صحیح تھا؟ نہیں جناب بڑا ہی جیسے ممکن تھا کہ اسے میں اپنی موجودہ حیثیت کے متعلق کچھ بتاتا. خیر اس کے علاوہ اور سب کچھ درست تھا؟ جعفری نے جواب دیا. اگر تم پچھلی رات نشے میں نہ ہوتے تو میں اسے تسلیم کر لیتا. دوسری دوست سے آواز آئی. اور دیکھیے جناب اور ٹھرا پی رہے تھے. لعنت ہے تم دونوں پر. اگر پوسٹ مارٹم کے کرنے والوں نے میدے میں بچی کھچی شراب کی شناخت کر لی تو تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے. او ہاں جعفری کی طرف سے عجیب سی آواز نکلی. خیر یہ تم نے اچھا کیا کہ والٹن کی اصلیت بھی چھپا گئے. آپ جانتے ہیں جعفری نے متشکر انداز سے کہا. اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا. میرے خدا جعفری نے حیرت سے کہا. پھر آپ اس سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ ایکس ٹو سے کوئی نہیں مل سکتا جواب ملا. پھر آپ بھی یہ جانتے ہوں گے وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ جعفری نے کہا. ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں. اچھا دیکھو اب تم پولیس کے ہاتھ نہیں آؤ گے ورنہ کھیل بگڑ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے محکمے کا کوئی آدمی عوام کی نظروں پر چلے. کیا سمجھے؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس تمہارے چاروں طرف جال بن رہی ہے. بار کے مینیجر نے اپنے بیان میں یہی دکھوایا ہے کہ تم گو کس کے پرانے گاہکوں مگر کل تم نے باہر سے شراب نہیں طلب کی تھی. اگر میزے وغیرہ نہ الٹی ہوتی تو پولیس تمہاری میز پر چھڑے کی بوتل ضرور پاتی اور پھر تمہیں گھر تک پہنچنا نصیب نہ ہوتا. ظاہر ہے کہ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک انگریزی کو دیسی ٹھگا پھگا رہے تھے. مگر اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جیسے ہی پولیس کے ہاتھوں میں پہنچی تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوگا. لہٰذا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی اپنی قیام کا چھوڑ ہو. لیکن اگر تمہارے کاغذات میں سے ایک بھی وہاں رہ گیا تو ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں. ٹھائے اچانک ایک فائر وال گولی سامنے والی دیوار سے ٹکرائی. ریسیور جعفری کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس نے بے تحاشا کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی. کھڑکی زمین سے زیادہ اونچی نہیں تھی پھر بھی اس کے دائیں پیر میں کافی چوٹ آئی اور وہ سڑک پر تھا. کھڑکی سے پھر ایک فائر وال. اس بار بھی جعفری بار بار بچا. سردیوں کے دن تھے. سڑک سنسان پڑی تھی. جعفری نے گلی میں گھس کر دوڑنا شروع کر دیا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب میں دوڑ رہا ہو. جعفری بزدل نہیں تھا لیکن وہ ریل میں جلائی جانے والی گولیوں سے بہت ڈرتا تھا. کیپٹن خاور گہری نیند میں تھا. ٹھیک پانچ بجے سے سرانے رکھے فون کی گھنٹی بجی اور خاور اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے اسی کا انتظار ہو. اس کی نیند کچھ ایسی ہی ہوتی تھی. وہ ہمیشہ گہری نیند سوتا تھا لیکن کوئی معمولی سی آواز بھی اسے جگا سکتی تھی. ہیلو خاور ماؤتھ پیس میں حلق پھاڑ کر چیخا. ایکس ٹو اسپیکنگ. دوسری طرف سے آواز آئی. او یس سر. گڈ مارننگ سر. کیپٹن نے بوکھلا کر کہا. مارننگ. دوسری طرف سے آواز آئی. دیکھو کیپٹن خاور. کیپٹن جعفری خطرے میں. اس کے مکان پر فوراً پہنچے. اس کے کاغذات کی حفاظت ضروری ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ پولیس کے قبضے میں جائیں. جلدی کرو اجالا ہونے سے پہلے ہی تمہیں وہاں سے واپس آ جانا ہے. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا. خاون نے تیزی سے کپڑے پہنے اور میز کے دراز سے جوال نکال کر جیب میں ڈالتا ہوا باہر نکل گیا. موٹر سائیکل صاحبان کے نیچے موجود تھی, پر پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح کیپٹن جعفری کے گھر کی طرف بڑھ گیا. سڑکیں سنسان پڑی تھی, اس لیے چوراہوں پر روک لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا. موٹر سائیکل گویا فضا میں تیز ہی چلی جا رہی تھی. پھر اس کا انجن جعفری کے مکان کے سامنے پہنچ گئی بند ہوا. موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے کیپٹن جعفر درانہ اندر گھستا چلا گیا, کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا. خبردار, اچانک کمرے سے آواز آئی, جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے پولیس. لیکن خاور اتنا احمق نہ تھا کہ ایسے فکروں میں آ جاتا. اگر پولیس اندر موجود تھی تو باہر کس نہ کسی کو ہونا چاہیے تھا, اور کوئی نہیں تو ایک کانسٹیبل ہی سر دروازے پر نظر آنا چاہیے تھا. کیپٹن خاور نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ بند دروازے کی طرف کر دیا. کسی دروازے کی دوسری طرف سے کسی نے اسے مخاطب کیا تھا. اس دروازے کے شیشوں میں روشنی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی, لہٰذا جو کوئی بھی اندر تھا اندھیرے ہی میں تھا. کیپٹن خاور نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹھو کر دہنے کانے ذریعے سے گزر گیا. وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا. اندر گہری تاریخی تھی اور سناٹے کا یہ آنند تھا جیسے چمن ہمیں پیش کر نہ تو کوئی فائر ہوا ہے اور نہ ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی. تقریباً تین یا چار منٹ تک یہی کیفیت رہی. کیپٹن خاور چپ چاپ دیوار سے چپا کھڑا رہا. اس مکان کے نقشے سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ جو کوئی بھی اس کمرے کے اندر ہے اس کے لیے فرار کی راہ اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. دروازہ اتنا ورنہ اتنا گاڑی نہیں تھا کہ اس وقت وقت برباد کرتا. اچانک اندر سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر باہر نیند آئی. کیپٹن خاور اب بھی بے حس حرکت کھڑا رہا. اس نے اپنی سانس تک روک رکھی تھی, لیکن ریوالور کا رخ دروازے ہی کی طرف تھا. روشنی کی لکیر جلد ہی غائب ہو گئی. شاید وہ کسی نندی سی ٹارچ کی روشنی تھی جس کی فضا میں نہیں پھیلتی تھی. دوسرے ہی لمحے میں کوئی دبے پاؤں کمرے سے نکلا. ساتھ ہی خاور کے ریوالور کی نالی اس کے جسم کے کسی حصے سے جا ٹکرائی. اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ, خاور نے آہستہ سے کہا. یہ کھلی ماکتی اندھیرے میں اس قسم کے اقدامات فضول ہی ہوتے ہیں. بہرحال وہ گھوسا خاور کی پیشانی پر پڑا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں ستارے بھر دیے اور اسے چاروں طرف اجالا ہی اجالا نظر آنے لگا. مگر اس کے اوسان سلامت تھے. اس نے جوابی حملہ ریوالور کے دستے سے کیا, ویسے ہی اور بات ہے کہ وہ دیوار پر پڑا ہو. اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی آئی اور ریوالور بھی کھنا کے ساتھ فرش پر جا گیا. بہرحال وہ دو تر قدموں کی آواز سن رہا تھا جو لہجہ بہ لہجہ دور ہوتی جا رہی تھی. پھر سناٹا چھا گیا. خاور نے جیب سے ٹارچ نکالی. وہ سارے کمرے روشن کرتا چلا گیا. سر دروازہ مختصر کرنے کے بعد وہ پھر ان کمروں کی طرف واپس آ گیا. شاید ہی کمرہ ایسا رہا ہو جس میں اچھی نہ نظر آئی ہو. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بہت جلدی میں کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. خاون نے اس طرح دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ اس جگہ سے واقف تھا جہاں کیپٹن جعفری اپنے کاغذات رکھا کرتا تھا. سیکرٹ سروس کے آٹھوں آدمی ایک دوسرے سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان ڈرائیوں میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے جن کا تعلق محکمے سے تھا. وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کیپٹن جعفری اپنے کاغذات رکھتا تھا, مگر دوسرے ہی لمحے میں اس کی روح تک لڑک اٹھی کیونکہ کاغذات وہاں نہیں تھے. وہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کا پرستار ایکس ٹو بڑی سختی سے جواب طلب کرے گا. ایکس ٹو جس کی شکل اس کے آٹھوں ماہتوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی. اس کے پیغامات جنہیں فون پر ہی ملا کرتے تھے. بعض اوقات میں ایسا محسوس ہونے لگتا تھا جیسے وہ کوئی روح ہو. کیپٹن خاور نے ایک جھلجھری سی لی اور سب ایکس ٹو سے بہت ڈرتے تھے. اچانک اس کی نظر میز پر پڑی جس پر صاف صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پیپر ویٹ سے دبا رکھا تھا. اس کے علاوہ اس میز پر اور کچھ نہ تھا. خاون نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا. پھر ایک گہری سانس لے کر کمرے کے بلب بجھانے میں مشغول ہو گیا. کاغذ کے ٹکڑے پر تحریر تھا, تم لوگ بالکل غائبی ہو. اگر میں تمہارا ساتھ نہ لگا رہوں تو تم بیڑا ہی غرق کر دو. کاغذات میں لے جا رہا ہوں, تم پولیس کے پہنچنے سے پہلے آگے چل رہا ہوں. اگر پکڑے گئے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا. ایس ٹو کیپٹن خاور بڑی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا. عمران بڑے جوش و خروش کے ساتھ میز پر تبلا بجا رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھی. چہرے پر ایسے انحصار کے تاثرات تھے جیسے کوئی بہت ہی اہم فریضہ انجام دے رہا ہو. محکمہ سال و ثانی کا سپرنٹینڈنٹ بینک اس سے تھوڑے ہی فیصلے پر بیٹھا ہوا اسے اس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا. ظاہر ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوا رہا ہوگا. آج تک اس عمران سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا تھا. بنائے کے ساتھ راج کے شہزادے کا کیس تھا. فیاض کا کہنا تھا کہ آخر کار وہ سرکاری اداروں کی آگ لے کر اپنا کام کیوں نکالتا ہے. اب تک دو بار اس قسم کی حرکتیں کر چکا تھا. نیلے پرندے والے کیس میں اس نے خود کو وزارت کے خارجہ کا نمائندہ بنا کر پیش کیا تھا. حالانکہ اس کا یہ دعویٰ فیاض کی تفتیش کی روشنی میں غلط ہی ثابت ہوا تھا. پھر رات کے شہزادے والے کیس میں اس نے اپنا تعلق محکمہ خارجہ کی فکر خود سے ظاہر کر کے کام نکالا. فیاض اس کی اس دعوے کی تصدیق بھی نہ کر سکا, مگر چونکہ اسے علم تھا کہ اس کیس میں وزارت داخلہ کے سیکرٹری خارجہ سر سلطان بھی ملوث تھے, اس لیے اس نے عمران کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی. وہ جانتا تھا کہ عمران نے جو کچھ بھی کیا ہوگا سر سلطان کے اشارے پر کیا ہوگا. یہ بات بھی اسے معلوم تھی کہ سر سلطان عمران کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں. فیاض اس وقت عمران کے فلیٹ میں کیا کر رہا تھا؟ اس چیز کی اظہار کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی تھی جبکہ پچھلی رات شہر میں قریب و قریب واردات ہو چکی تھی. تم نے کیا سوچا؟ فیاض نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا. صبح فیاض عمران نے میز پر طبلہ بجانے کا شغل تک کر کے طویل سانس لی. چند لمحے فیاض کو نیم بند آنکھوں سے دیکھتا رہا, پھر سنجیدگی سے بولا, یہ پہلا اتفاق ہے کہ اتنی تیز تک طبلہ بجانے کے باوجود کچھ نہیں سوچ رہا. تم خود سوچنے کی کوشش کرو, ان دنوں سے میں نے شراب نہیں پی تھی. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی کہ انگریز بحال سے نشہ قتل ہوا تھا. میرے میں بھی شراب کی کچھ مقدار موجود تھی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے تک باہر میں بیٹھے تھے. کیپٹن جعفری غائب ہو گیا. پولیس کو اس کے گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ملا. ایک جوال کی ریوالور کی گولی برآمد ہوئی. خنجر کے دست پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے وغیرہ وغیرہ, بلکہ 3 بار وغیرہ. اب بتاؤں میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر موقع پر موجود ہوتا تو قاتل کو وہ کوسنے دیتا جو اس کی دادی بلبلاتی اپنی قبر سے نکل آتی. اچھا تو میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اس سلسلے میں کچھ کرنے کب تک پھر رہے ہو. میں قسم کھاتا ہوں اگر اس بات تم ہتھے چڑھے تو قبر تک تمہارے ساتھ جاؤں گا. بہتر یہ ہے کہ تم قبر ہی میں میرا انتظار کرنا. عمران دوبارہ اپنا شور شروع کرتا ہوا بولا, میرے سب کہاں تک دوڑے پھر ہو گئے. اور اس نے ہاتھ روک کر ٹیلی فون کو گھونسا دکھایا جس کی گھنٹی بج رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جس کے لیے عمران نے کتے کا پلا رکھا چھوڑا تھا. جب سے کتے کی پلی کی آواز سنائی دینے لگی تھی تب سے اس نے بھی بلی کا روپ دھار لیا تھا. اس وقت بھی جیسے ہی عمران نے ماؤتھ پیس میں ہیرو کا دوسری طرف سے میں سنائی تھی, تمہارا فون. عمران نے بڑی سنجیدگی سے ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا. فیاض بھی اتنی سنجیدگی کے ساتھ اٹھ کر میز کے قریب آیا. ریسیور ہاتھ میں لیتے وقت اس کے چہرے پر الجھن کے آسان نظر آنے لگے تھے. کسی کو کیا معلوم کو اس وقت عمران کے فلیٹ میں موجود ہے. اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کوئی عمران کی طرف جا رہا ہے. ہیلو, میں ہوں. دوسری طرف سے آواز آئی. کیا مطلب, کون ہے؟ فیاض گرایا. میں ہوں. فیاض نے ریسیور پٹک کر عمران کے سر پر دوہتا رسید کر دیا, لیکن پھر اپنے ہی ہاتھ سہرانے پڑے کیونکہ عمران نے وار خالی دیا تھا. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بھرپور حملہ میز پر ہی جا پڑا ہوگا. واقعی اس فون میں کوئی عصبی خلل واقع ہو گیا ہے, عمران نے فیاض کو متحران نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. یہ کون تھی؟ فیاض بلایا. غالباً کوئی بری روح ہے. ہاں, فیاض برا سا منہ بناتے ہوئے بولا, تم یہاں دن رات عبادت تو نہ کرتے ہوگے. گھر والوں سے علیحدہ رہنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے. اکثر یہ بھی سوچتا ہوں, عمران نے اس بات پر دھیان نہ دے کر کہا. شاید کوئی صاحب اپنی بلی کو فون کرنا سکھا رہے ہیں. تم ہمیشہ مجھے لہو قسم کی باتوں میں الجھا لیتے ہو. فیاض بفر گیا. راستہ ادھر ہے, عمران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ عمران کو دھمکیاں دیتا ہوا باہر چلا گیا. کیپٹن خاور کی موٹر سائیکل گرینڈ ہوٹل کے سامنے رک گئی. وہ اسے پورش سے دھکیلتا ہوا لے گیا. پھر ایک کنارے کھڑی کر کے ہوٹل میں داخل ہوا. اس کے چیف آفیسر ایکسٹو نے اعتراض دی تھی کہ کیپٹن جعفری گرانڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں مقیم ہے. اس نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ ہر حال میں جعفری سے رابطہ قائم رکھے. سولہویں کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے بند دروازے پر دستخط دی. کون اندر سے آواز آئی. دوسرے ہی لمحے میں اندر سے قدموں کی چال سنا دی اور دروازہ کھل گیا. جعفری سامنے کھڑا تھا لیکن خواب سے پہلی نظر میں نہیں پہچان سکا کیونکہ اس نے اپنی مونچھیں صاف کرا دی تھی اور پہلے کی نسبت کم عمر نظر آنے لگا تھا. تم یہاں کیسے؟ جعفری نے حیرت ظاہر کی. ایکس ٹو بھی عنایت خان کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتا ہوا بولا. وہ چند لمحے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. جعفری نے کہا ایکس ٹو یقیناً کوئی بھوت ہے. یہ جملہ ہم اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ جب اس میں سے کوئی جاذبیت نہیں یہ جملہ ہم اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ابھی اس میں کوئی جاذبیت نہیں رہ گئی. کیپٹن خاور نے خشک لہجے میں کہا. وہ بھوت ہو یا نہ ہو لیکن اسے اس کی خبر بھی رہتی ہے کہ ہم نے دن میں بھر میں کتنے سانس لیے. اب تم یہ بتاؤ کہ سب کیا ہو رہا ہے. بیٹھو. جعفری نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. آخر واٹ نیکس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ خدا جانے. جعفری برا تو منہ بنا کر بولا. میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ پھندا اپنی گردن میں ڈالا ہے. دفتر میز پر رکھے ہوئے فون کا بزر چیخ اٹھا. دیکھو کون ہے. جعفری نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا. کیپٹن خاور نے ہاتھ اٹھا کر رسیور اٹھا لیا. دوسری طرف سے بیل میں بولنے والے ہوٹل کے ایکسچینج کی لڑکی تھی. کیا سولہویں کمرے میں کوئی صاحب مسٹر خاور ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا. میں خاور ہی بول رہا ہوں. دیکھیے ہولڈ آن کیجیے آپ کی کال ہے. خاور جعفری کے چہرے پر نظریں جمائے پلکیں لپکاتا رہا. تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی. کون ہے؟ خاور ایکس ٹو. دوسری طرف سے آواز آئی. تم وہاں پہنچ گئے نا؟ جی ہاں جناب. کوئی خاص بات؟ ایکس ٹو نے پوچھا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ کیپٹن جعفری نے اپنی مونچھیں صاف کرا دی ہیں. ایکس ٹو کی آواز میں وسیلا بن تھا. کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ وہ آدمی تمہارے تعقب کرتے ہوئے گران روڈ تک آئے ہیں؟ او کیپٹن خاور کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی. اور وہ دونوں اس وقت بھی ڈائننگ ہال میں تمہارے منصے نے کچھ دیر قبل ان میں سے ایک سولہویں کمرے کے دروازے پر بھی کھڑا رہا تھا. سنو کیپٹن جعفری کی زندگی خطرے میں ہے. چند نامعلوم آدمی کو شبہ ہے کہ والٹر نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے. وہ بات جس کا اعلان وہ پسند نہیں کرتے. پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیپٹن خاور نے پوچھا. تم اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلو گے جب تک میں تمہیں دوبارہ فون نہ کروں. دروازہ اندر سے بند رکھنا. بہت بہتر جناب, ایسا ہی ہوگا. کیپٹن خاور نے ایک طویل سانس لے کر کہا. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا. خاور بھی ریسیور رکھ کر جعفری کی طرف مڑا. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا, تم واقعی ہی مصیبت میں پھنس گئے ہو. کیوں؟ خاور نے اپنی اور ایکس ٹو کی گفتگو بڑھا دی. ایک افغان صاحب, جعفری نے بڑا سا منہ بنا کر کہا, کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان لوگوں کے ڈر سے یہاں چھپا بیٹھا ہوں؟ خاور نے کوئی جواب نہ دیا. جعفری بولتا رہا, میں سب کچھ ایکس ٹو کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں. وہ نہیں چاہتا کہ پولیس مجھ تک پہنچے اور یہ بات تو مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے تو وہ مجھے پولیس کے علاوہ کسی دوسری پارٹی سے بھی بچانا چاہتا ہے. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ڈرپوک ہو, خاور بولا. میں نے تو تمہیں ایک نئی بات بتائی ہے اور تمہیں خود اعتراف ہے کہ یہ اطلاع تمہارے لیے بالکل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ واٹسن ایکس ٹو سے کیوں ملنا چاہتا تھا اور ایکس ٹو سے واقف ہونے کے باوجود بھی کیوں نہ ملا. جعفری نے جواب میں کچھ نہیں کہا. کمرے پر سکوت طاری ہو گیا. عمران اور اس کے دوست روشی گران ہوٹل کی ایک میز پر بیٹھے بحث میں الجھے ہوئے تھے. روشی کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے دوربین گلیلوں نے بنائی تھی. عمران کہہ رہا تھا کہ نئی دنیا کی سب سے پہلی دوربین گرداسپور کے شیخ چتانی نے بنائی تھی. بات بڑھ گئی. روشی میز پر گھونسا مار کر بولی, تم ہمیشہ کے تنگ نظر ہو. جہاں مغرب نے کوئی نئی چیز ایجاد کی تم نے نعرہ لگا دیا کہ وہ یہ تو صدیوں پہلے کسی مسلمان نے بغداد میں بنا دی تھی. یہ کیا ضروریت ہے؟ میں گرداسپور کی بات کر رہا ہوں جہاں بہت اچھا گڑ بنایا جاتا ہے. میرا دعویٰ ہے انگلینڈ یا امریکہ والے اتنا اچھا گڑ نہیں بنا سکتے. مت بکواس کرو, میں نہیں جانتی گڑ کسے کہتے ہیں. یہ جب تم نہیں جانتے تو بےچارے انگلینڈ یا امریکہ والے کیا جانتے ہوں گے؟ اگر انہوں نے دو چار سو سال بعد گڑ بنا لیا تو یہی سمجھیں گے کہ گڑ ہماری ایجاد ہے. بھائی واہ. اور اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ یہ 400 سال پہلے گرداسپور والے گڑ بنانا چاہتے تھے تو تم جیسے کسی تنگ نظر عورت کو کیا آ جائے گا؟ گڑ کیا چیز ہے؟ روشی جھنجھلا کر بولی. بہت بڑی چیز ہے, عمران سنجیدگی سے اس کا ہرا کر بولا. یہ گفتگو اونچی آواز میں ہو رہی تھی. دونوں سنجیدہ تھے اس لیے قریب جو آگے میزوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. بتانا کیا چیز ہے؟ روشی نے جھنجھلا ہوئے لہجے میں کہا. ارے چھوڑو بھی اسے, کوئی دوسری بات کرو. نہیں دوسری بات نہیں, تمہیں بتانا پڑے گا. گڑ, عمران کچھ سوچتا ہوا بولا. اس طرح سے سمجھاؤں, کسی دن دکھا دوں گا. ساتھ ہی عمران نے روشی کو کچھ اشارہ بھی کیا اور روشی شخص خاموش ہو گئی. اچھا تو یہی انتظار کرو میں ابھی گڑ لا رہا ہوں. اس نے اٹھ کر کہا اور پھر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا. روشنی وہی بیٹھی رہی. کچھ دیر بعد کمرہ نمبر 16 کے فون کا بدل پھر چیخا. اس بار جعفری نے ریسیور اٹھا لیا. ہیلو کمرہ نمبر 16 ایکسچینج کی لڑکی کی آواز سنائی دی. یس پلیز ہولڈ آن کیجیے. پھر دوسرے ہی لمحے میں جعفری نے ایکس 2 کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا جعفری تم فوراً کمرہ نمبر 27 میں چلے جاؤ, وہ خالی اور اس کی بکنگ مسٹر طاہر کے نام سے ہو گئی ہے. خاموں سے کو وہ وہیں ٹھہرے, جلدی کرو, سلسلہ منقطع ہو گیا. تم یہی ٹھہرو گے, میں کمرہ نمبر 27 میں جا رہا ہوں. کیوں کہ ایکس 2 ہاں وہی کیا مصیبت ہے یار, ہمیں ایسے آفیسر پر فخر کرنا چاہیے جو 24 گھنٹے جا کر ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے. اچھا میں چلا, جعفری نے کہا اور باہر نکل گیا. سنسار رہا دل میں اس کے قدموں کی آواز پہنچتی رہی. کیسٹو خاون نے دروازہ نہیں بند کیا. اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھری اور آرام کرسی پر نیند دراز ہو کر پائپ کے ہلکے کش لینے لگا. بمشکل تمام 10 منٹ گزرے ہوئے کہ ایک اجنبی کمرے میں دروانہ گھسا چلا آیا. اس نے خاور کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اس حرکت کے خلاف احتجاج کر سکتا. خاور کی نظر اپنی طرف اٹھے ہوئے دیواروں کی طرف تھی. پھر ایک دوسرے آدمی نے بھی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا. جعفری کہاں ہے؟ ریوالور والے نے گھبرا کر پوچھا. جعفری, کیپٹن خاور نے ہیلپ کر کے جلدی سے بولا. اوہ تو آپ لوگ بھی کیپٹن جعفری کی تلاش میں ہیں؟ ہاں, لیکن تم کون ہو اور کل صبح اس کے مکان میں کیا کر رہے ہو؟ تم پوچھنے والے کون ہو؟ خاور نے بڑا فرضی کا مظاہرہ کیا. اور یہ تم ریوالور لیے ہوئے کسے دھمکا رہے ہو؟ اس سے جیب ہی میں رکھو, میں ان چیزوں کی کم ہی پرواہ کرتا ہوں. جعفری کہاں ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ اسی کمرے میں تھا, ریوالور والے نے آہستہ سے پوچھا. مجھے بھی یہی اطلاع ملی تھی کہ جعفری یہاں ہے, لیکن کیا لیکن یہی کہ وہ یہاں نہیں ہے, خاور نے اپنی بے پرواہی سے کہا. پھر یہاں کون تھا جس نے اندر سے دروازہ کھولا تھا؟ میرے دوست میں غلط فہمی ہوئی ہے, خاور نے نرم لہجے میں کہا. میں نے یہی سمجھ کر دروازے پر دستر دی تھی جعفری یہاں موجود ہوگا, لیکن دروازہ اندر سے جواب نہ ملنے پر میں نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھل گیا. پھر تم اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انتظار اس کی واپسی کا انتظار, مگر پھر سوچتا ہوں کہ وہاں کے دروازے کو مخفر کر کے کیوں نہیں گیا. جوالور والے کی آنکھوں میں الجھن کے آسان نظر آنے لگے. تو اس نے پوچھا, تمہیں جعفری کی تلاش کیوں ہے؟ وہ میرا دوست ہے, اس نے فون پر مجھے مطلع کیا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں, کل صبح اس کے گھر پہنچا. میں وہاں اس کے علاوہ اور کوئی تھا جس نے مجھ کو فائر کر دیا. ہم دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی, لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم ہی میں سے کوئی رہا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کہ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یا تو مجھے اس کا قصور بتاؤ, یا اپنی حرکتوں سے باہر آ جاؤ. ہم آ گئے اپنی حرکتوں سے پاس. اجنبی نے والور کو جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا, آؤ ہم سب مل کر اسے تلاش کریں. اسی میں اس کی بھلائی ہے, لیکن تمہاری اس سال غلطی سے ہم لوگوں میں سے کسی نے اس پر تم پر فائر کیا ہوگا. میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے, خاور نے برا سا گھمراتے ہوئے کہا. وہ خود ہی حماستے کر رہا ہے, اگر اسے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوا تھا تو اسے سیدھا میرے گھر آنا چاہیے تھا. وہ جانتا تھا میں کس تماش کا آدمی ہوں, اسے میری صلاحیت والا مینب ہے. اچھا فرض کرو وہ آ جاتا تمہارے پاس تو تم کیا کرتے؟ اسی صورت میں تمہیں قدر و حیثیت معلوم ہوتی جو میرے گھر میں پناہ دیتا. تم کیا کام کرتے ہو؟ میں بھی فوج کا ایک منشن یافتہ آفیسر ہوں, خاور نے لاپرواہی سے کہا. میں اور جعفری بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں, تب تو تم کو لنچ بھیجنے کو دل چاہتا ہے, ریوالور نے خوش لہجے میں کہا. کیوں دفتر کو خاور بلایا, تم حد سے بڑھ رہے ہو. میں نے لنچ یوں بھیجی کہ تم پینشن یافتہ ہوتے ہوئے بھی سرکاری کام میں روڈ اٹکا رہے ہو, ریوالور نے کہا. سرکاری کام؟ خاور نے چونک کر پوچھا. اس کے چہرے پر خوف کے آزار نظر آنے لگے جو سوچ فکر بناتی تھی. ریوالور والے نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک وزیر کارڈ نکال کر خاور کی طرف باقاعدہ بڑھا دیا. کارڈ لیتے وقت خاور کا ہاتھ کانپ رہا تھا. کارڈ پر تحریر تھا ایس کی بھٹی انسپیکٹر آف سی ڈی آئی. انسپیکٹر صاحب, خاور نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا, کیا آپ کو یقین ہے کہ جعفری ہی نے اس انگریز کا قتل کیا ہوگا؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ریوالور والے نے لاپرواہی سے کہا. چند لمحے خاور کو گھورتا رہا, پھر بولا, کیپٹن خاور تم محکمے کی مدد کر سکتے ہو؟ انسپیکٹر صاحب میں ہر طرح سے تیار ہوں, جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا. فی الحال مجھے جعفری کا پتہ بتاؤ. اب ٹھہریے میں بتاتا ہوں, خاور کچھ سوچتا ہوا بڑبڑانے کی, نہیں وہاں بھی نہیں, صاحب ڈرپوک آدمی ہے, وہاں بھی نہ ہوگا. اور کوئی جولی خاور دفتر اچھل پڑا اور ریوالور والے کی طرف شاردامی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا, میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ تو بتاؤ نا, ریوالور والے نے جھنجھلا کر کہا. دیکھیے, اب وہ جولی کے علاوہ کسی کے یہاں نہ مل سکے گا. جولی اس کی داشتہ ہے, لیکن اسٹریٹ کے 11 مکان میں رہتی ہے. کیا تم وہاں تک ہمارے ساتھ چل سکو گے؟ کیوں نہیں مسٹر بھٹی, ضرور بدل ضرور. اگر جعفری اس انگریز کا قاتل ہے تو میں جعفری کو پھانسی کے تختے پر ہی دیکھنا پسند کروں گا. مجھے ایسے لوگوں سے بڑی نفرت ہے جو قانون کا احترام کرنا نہ جانتے ہوں. اچھا تھا ریوالور والا نے ہاتھ ہلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا, پھر وہ تینوں کمرے سے راہداری میں آ گئے. خاص طور سے پہلے باہر نکلا تھا, اسے یوں محسوس ہوا جیسے سارا وہاں چھٹ کر برابر والے کمرے میں چلا گیا ہو, لیکن اس نے اسے وہم سے زیادہ اہمیت نہ دی. وہ سوچنے لگا اگر وہ کوئی آدمی تھا تو اسے اتنے فرتیلے پن کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. خاور نے یہ سب کچھ کر ڈالا تھا مگر سوچ رہا تھا کہ ایکسٹو سے پسند بھی کر رہا نہیں. ویسے تو یقین تھا کہ اس وقت بھی ایکسٹو ہزار آنکھوں سے کی نگرانی کر رہا ہوگا. تو برابر وزن سے باہر آ کر ایک کار کی طرف بڑھے. یہاں میری موٹر سائیکل موجود ہے, خاور نے کہا. اسے یہی رہنے دو, ریوالور والا مسکرایا, میں تمہیں یہاں پہنچا دوں گا. خیر کوئی بات نہیں, خاور اگلی سیٹ پر ریوالور والے کے ساتھ بیٹھ گیا. دوسرا آدمی پچھلی سیٹ پر پہلے ہی بیٹھ چکا تھا. ریوالور والا نے کار اسٹارٹ کر دی. تھوڑی دیر بعد خاور نے کہا, یہ کدھر جا رہے ہو؟ ڈیکنگ سیٹ کی طرف چلو نا. نہیں, پہلے میں تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جاؤں گا. کیوں؟ تمہارے دھیان کے لیے. میرا وقت نہ برباد کرو, کیپٹن خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا. میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا جتنا تمہیں بتا چکا ہوں. بس اتنے ہی کی ہمیں ضرورت بھی ہے, ریوالور والا نے کہا. ہمارا چیف بادشاہ کا کاروائی چاہتا ہے, خواہ نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. تمہاری مرضی, خاور نے بے دلی سے کہا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا. وہ آنے والے لمحات کے متعلق سوچنے لگا. تھوڑی دیر بعد اسے پھر بولنا پڑا, ہم ڈکسن روڈ جا رہے ہیں. کیا لمبا چکر لگا کر ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا ارادہ ہے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو. دفتر پیچھے بیٹھا ہوا آدمی ہوا, اس کے والا کنار خاور کی جلد سے جا لگی. یار کیا سچ مچ پاگل ہوئے ہو؟ خاور چنجا کر بولا, میں اتنا گدھا نہیں ہوں کہ چلتی کار سے چھلانگ لگا دوں. جواب میں کچھ نہیں کہا گیا, لیکن ریوالور کی نال بدستور اس کی گردن سے لگی رہی. خاور بھی خاموش ہو گیا. وہ بکواس کر کے اپنی زبان نہیں تھکانا چاہتا تھا. وہ جاننا تھا کہ وہ لوگ اسے کیوں لے جا رہے ہیں. کار شہر سے باہر نکل آئی, بڑی بڑی آواز سے بہت پیچھے رہ گئی تھی, اور اب سرسبز میدان اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سلسلے بھی شروع ہو گئے تھے. بلا کر ایک جگہ کار رک گئی اور خاور کو اترنے کو کہا گیا. ریوالور اب بھی اس کے گردن پر موجود تھا. خاور نے کسی حید و عزت کو بغیر تعمیل کی. اب وہ ایک عمارت کی طرف جا رہے تھے جس کی چمنی سے خاور نے اندازہ کر لیا کہ وہ کسی فیکٹریوں کی فیکٹری ہے. قریب پہنچنے پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حقیقت شیشے کے برتنوں کا کارخانہ ہے. جیسے ہی وہ فاٹک میں داخل ہوا, ایک کار فراٹے بھرتی سروے سے گزر گئی اور خاور نے دل ہی دل میں ایک سٹو کا نعرہ لگایا, لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی ان دونوں ہی نے دیکھنے کی زحمت گوارا کی. جو لانا فٹر واٹر جو نصرت سوئس تھی, ہمیشہ اطالوی گیت گایا کرتی تھی. اسے اطالوی موسیقی بہت پسند تھی, لیکن جب بھی اسے اپنے خسرار آفیسر ایکسٹو کا فون ریسیو کرنا پڑتا تو اسے گھنٹوں اطالوی کے سوئس گیت بھی یاد نہ آتے تھے. محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کے 8 ممبروں میں سے وہ بھی ایک تھی. اس وقت وہ ایک اطالوی گیت گنگنا رہی تھی اور ہاتھ سویٹر بننے میں مصروف تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی. اس نے سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر ایک سوئی لگائی تھی. گھنٹی برابر بجتی رہی. ہیلو, اس نے ماؤتھ پیس میں کہا. مس جولیا دوسری طرف سے آواز سنائی دی. یس جولیا بول رہی ہوں, میں ایکس تو بول رہا ہوں. یس سر, یس سر. جولیا بکلا گئی, اس کا سر ہوا میں اڑنے لگا. تم جعفری کے حالات سے واقف ہی ہو؟ جی ہاں, مجھے معلوم ہوا ہے. تمہارے پاس جعفری کی بھی تصویر ہے؟ جی ہاں ہے. اچھا, تو تمہارے ڈائننگ روم میں جو ٹیبل فریم ہے جس میں ایملی برونٹی کی تصویر لگی ہوئی ہے, کیوں ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, جولیا نے متحرانہ انداز میں کہا. اچھا, تو اس فریم میں ایملی برونٹی کی تصویر نکال کر جعفری کی تصویر لگا لو. بہت پیارا جناب, جولیا نے کہا, لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہو گئے تھے. تمہیں حیرت ہوگی لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ آدمی جعفری کی تلاش میں دو آدمی آ رہے ہیں. تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانا, وہ جعفری کے متعلق پوچھ گچھ کریں تو تم کہنا کہ تم پہلی بار وہ نام سن رہی ہو. جب وہ تصویر کی طرف اشارہ کرے تو اس طرح چونکنے جیسے تمہیں وہاں اس کی موجودگی کا دھیان نہیں آ رہا ہو. پھر خوفزدہ نظر آنے لگا. ظاہر ہے کہ پھر تمہیں جعفری کے متعلق کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا. شاید وہ دونوں خود کو محکمہ سراغ آسانی کے افیسر ظاہر کریں, لہٰذا تم انہیں وہ مقام بتا دینا جہاں جعفری چھپا ہوا ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے جناب, جولیا نے کہا. اور تم ان دونوں کو دانش مندر لے جانا, ہمارا خالی ہے. میں نے ساری انتظامات مکمل کر دیے ہیں, بس تم انہیں یہ کہہ کر وہاں لے جانا کہ جعفری وہیں چھپا ہوا ہے. باقی معاملات کو میں دیکھ لوں گا. بہت بہتر جناب, ایسا ہی ہوگا. مجھے تمہاری اس بات پر فخر ہے, اس نے کہا. جولیا خوشی سے پھول گئی. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر لیا گیا. کیبل خانوں کو زبردستی یہ کمرے میں دھکیل دیا گیا. اس وقت کارخانے کی مشینیں بند تھی اور وہاں سناٹے کی حکمرانی تھی. ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں چار آدمیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو. وہ دونوں جو خانوں کو یہاں تک لائے سے جا چکے تھے, ان کی جگہ دوسرے تین آدمیوں نے ڈیلی تھی, لیکن تینوں کے چہروں پر نقابوں میں پوشیدہ تھے. مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر, خانوں نے احتجاج میں کہا. اسے بھی وہی سمجھے کہ نقاب پوچھ بولا, ہاں اب بتاؤ کہ واٹر نے جافری سے کیا گفتگو کی تھی, کیا میں ان دونوں کے پاس موجود تھا؟ خواب نے غصے میں رہنے میں سوال کیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نقاب پوچھ بولا. جعفری نے تم سے اس کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا. نہیں, میں کچھ نہیں جانتا. اچھا, نقاب پوچھ ہم نے دونوں ساتھیوں طرح مڑ کر بولا, اسے ٹھیک کرو. خاول اسل کر کھڑا ہو گیا, لیکن جن کا ریوالور تو پہلے ہی چھین لیا گیا تھا ویسے خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی لڑ مرنے کے لیے تیار تھا. وہ تینوں بجٹ وقت جس پر ٹوٹ پڑے, مگر خاول پر قابو پانا آسان کام نہیں تھا. اس نے دو ہی چار ہاتھوں میں ان کی مزاح درست کر دی, لیکن آخر کار اس کا سارا گردش میں آ ہی گیا. جب وہ پینترے بدل بدل کر ان پر گھونسے بسا رہا تھا تو ایک نے زمین پر گر کر اس کے دونوں ٹانگے پکڑ لی اور وہ منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہو گیا. اور پھر خاور کو ہوش نہیں, وہ کیسے اور کتنی دیر تک بے ہوش رہا. ویسے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اسی کمرے میں نہیں, سر پر کھلا ہوا آسمان تھا اور چاروں طرف قدادن جھاڑیاں ڈھہرا رہی تھی. اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور جھاڑیوں کے اوپر کسی کا سر دکھائی دیا, اور پھر دوسرے ہی سامنے وہ آدمی اس کے سامنے تھا. او تنویر, خاور کے منہ سے بے ساختہ نکلا, تم کہاں؟ تمہاری موٹر سائیکل باہر موجود ہے, تنویر بولا. ایکس ٹو کی ہدایت پر میں اسے گرانڈ ہوٹل سے یہاں لایا تھا. کسی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم ان جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہو. فون پر گفتگو ہوئی, خاور نے پوچھا. ظاہر ہے, تنویر نے کہا. اس نے تمہیں اور کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا تھا. تم یہاں کتنی دیر سے ہو؟ خاور نے پوچھا. تقریباً آدھے گھنٹے سے. میں نے تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا. اب پانی کی تلاش میں گیا تھا مگر یہاں کوئی تالاب بھی نہیں ہے, خود ہی نہر ہے, لیکن آج کل خشک پڑی ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں آپ کیسے پہنچا, خاور بڑبڑایا. مگر بات کیا تھی؟ تنویر نے پوچھا. وہی جعفری والا قصہ, خاور بولا. لیکن وہ قصہ کیا ہے؟ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں, خاور نے کہا. جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ میری معلومات نہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میرے رول سے تم بے خبر ہو. خاور نے سب کچھ دوہرا دیا جو اس پر اب تک گزرا تھا. او ہو, تنویر ایک لمبی سانس لی. تب تو تمہیں یہاں پہنچانے والا ایکس ٹو ہی ہوگا. تنویر, تم نے کبھی خواب میں بھی ایسا آفیسر دیکھا ہے؟ خدا کی قسم, دنیا کے پردے میں ایسا آدمی نہیں ملے گا. آفیسر کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ میز کے پیچھے بیٹھا حکم چلایا کرے, مگر وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اس کی شخصیت سے ناپا واقف ہے, ورنہ ہم اتنے پرجیلے پن کے ساتھ کام نہ کر سکتے تھے. یہ بہت اچھا ہے خاور. وہ دونوں جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آئے. وہاں خاور کی موٹر سائیکل موجود تھی. سورج غروب ہو رہا تھا. اب کیا رائے ہے؟ خاور نے پوچھا. گلاس فیکٹری کی طرف واپس چلے؟ نہیں, جنیش نے سر ہٹا کر کہا, اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے. خیر, خاور کرا کر مدعا جواب میں بولا, ورنہ میں اس طرح تو واپس نہیں جانا چاہتا تھا. اچھا, آئندہ کے لیے بھی کوئی ہدایت؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, تنویر بولا. جنگل کے سناٹے میں موٹر سائیکل کی کراہٹ آواز پیدا ہونے لگی. جوڑیاں پھر سواتا نے دو آدمی اس کا دانش بندر میں داخل ہوئی. اس نے ابھی تک سب کچھ ایکس ٹو کی مرضی کے مطابق ہی کیا تھا. وہ یہ دیکھ کر شدت رہ گئی تھی کہ ابھی تک ایکس ٹو کی پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی تھی. جوڑیاں نے بھی اداکاری کی حد کر دی تھی, ورنہ وہ دونوں اس کے ساتھ دانش بندر تک کیوں آتے؟ جولیا نے اپنی زندگی میں پہلی بار دانش مندر کے کمپاؤنڈ میں قدم رکھا تھا. ویسے وہ جانتی ضرور تھی کہ ممات محکمہ ہی کے کاموں کے لیے وقف ہے. جیسے وہ بوجھ میں داخل ہوئے, اندر سے ایک ڈیرا باہر آیا جس کی وردی بڑی شفاف تھی. پتہ نہیں وہ کون تھا, جولیا نے اسے پہلے پہل دیکھا تھا. البتہ صورت اسے بالکل احمق معلوم ہو رہا تھا. کہ اپنی جاتی سے کہہ دو کہ جولیا ہے. جولیا نے آگے بڑھ کر بولی. تیرا ڈیرا خاموش کر کے جھپکاتا رہا. کیا تم بہرے ہو؟ جوڑے نے ہلاتے انداز میں کہا. نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, بہرے نے احمقو کی طرح اپنے کان جھاڑتے ہوئے کہا. پھر دونوں مردوں سے پوچھا, آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ یہ میرے ساتھ ہے, تم فضول بکواس کیوں کر رہے ہو؟ جوڑے ہنسلائی. اگر یہ آپ کے ساتھ ہے تب صاحب آپ سے مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے, بہرا بولا. کیا بک رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میم صاحب. صاحب کا حکم ہے, مردوں سے کہہ دو صاحب نہیں ہے, عورتوں کو آنے دو. پھر اچانک وہ اس طرح اپنا منہ دبا کر گال پر تھپڑ مارنے لگا جیسے یہ بات بےچاری میں اس کے منہ سے نکل گئی ہو, اور اب اسے نہ صرف اس پر افسوس ہو بلکہ حماقت اور غصہ بھی آ رہا ہو.
دونوں مرد ہنسنے لگے اور جوریا اسے ایک طرف دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی. دونوں مرد بھی آگے بڑھے مگر پیرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. نہیں جناب آپ یہی انتظار کریں گے, الگ ہٹو. دونوں نے دونوں طرف سے گھوٹے رسید کیا اور وہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا. اسے یہی روکے رکھو, جوریا نے پلٹ کے دونوں سے کہا. اندر چلی گئی. وہ اس اہم بیڑے کو ڈرائنگ روم میں کھینچ لائے. ایک نے دوسرے سے کہا تم دروازہ بند کر دو. جوریا چپ چاپ کھڑے پلکے جھپکا کر دوسری طرف جوڑے بڑی تیزی سے اندر پہنچی اور آواز ویکتی دروازے سے باہر نکل گئی. باہر گہری تاریخی تھی اور کمپاؤنڈ سائے سائے کر رہا تھا. اس وقت اس کے اندھیرے میں چاروں طرف ایکسٹرو کا جلوہ نظر آ رہا تھا. اس نے سوچا کیوں آج ایکسٹرو کا دیدار ہی کر لیا جائے. پھر وہ اس اہم گہرے کے متعلق سوچنے لگی. وہ خوبصورت پیارا سا جوان تھا, یقیناً وہ گہرا نہ رہا ہوگا. حالانکہ اس کے چہرے پر حمادت برس رہی تھی. مگر پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا ایسا آدمی جو بیڑا بننا کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ وہی ایکس ٹو تھا. مگر یہ خیال جوڑیا وہ فضول معلوم ہوا. ایکس ٹو حرکت نہیں ہو سکتا تھا. اس کے ذہن میں ایکس ٹو کا تصور بڑا گہرس تھا. وہ سوچنے لگی اس وقت ایکس ٹو یقینی طور پر یہاں موجود ہے. وہ ہماری کوشش سے پھر بائیں جانب باغ میں آ گئی. پوچھ کی روشنی گل ہو چکی تھی اور اب کوئی کھڑکی بھی روشن نہیں نظر آ رہی تھی. جوڑیا کرانا کی باہر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی. اس کا فاصلہ ہمارے سے زیادہ نہیں تھا اور وہ پورچ میں روشنی کے قریب تھی. اچانک سے دو چیخیں سنائی دی اور 100% انہی دونوں کی تھی جو اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے. پھر اس طرح سنارا چھا گیا جیسے چیخوں والا کا گلا گھونٹ گیا ہو. سردی بہت شدید تھی, جو جگہ دان بج رہے تھے, لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں. اس حال میں ایک گھنٹہ گزر گیا. پھر شاید کوئی دروازہ کھڑکھڑا کر کھلا اور کچھ اس قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے وہ دو آدمی آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہوں. وہ ایک دوسروں کو گالیاں بک رہے تھے. پورے سے نکل کر وہ روش کرا گئے. یہاں تک تو وہ الگ الگ آئے تھے, لیکن اچانک ان میں سے ایک نے پھر دوسرے کو گالی دی اور پھر وہ لپٹ پڑے. دونوں میں زور ہونے لگا. ان کی باتیں بے سروپا تھی, گالیاں بے تکی, جو کچھ منہ میں آ رہا تھا پک رہے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یا تو نشے میں ہو یا پھر پاگل ہو گئے ہوں. اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ان کی شکلیں تو نہ دیکھ سکی, لیکن انہیں پہچان لینے میں دشواری پیش نہ آئی کیونکہ وہ اپنی آوازوں سے پہچانے جا سکتے تھے. یہ وہی دور تھے جن میں سے ایک خود کو چھڑا کر بھاگ گیا تھا. ایک خود کو چھڑا کر فاٹک کی طرف بھاگا اور دوسرا کہہ کے لگاتا ہوا اس کے پیچھے دوڑنے لگا. جوریا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا, اتنی تیزی سے کہ جوریا نے لگی کہ کہیں ہاتھ پھیلنا ہو جائے. وہ دونوں فاٹک سے نکل کر سڑک پر غائب ہو چکے تھے. جوریا کچھ خاص تھی کہ ایکس ٹو کے دیکھنے کا شوق ہیجان کے بھون میں ٹوٹ گیا. وہ بھی بے تحاشا دوڑتی فاٹک کے باہر آ گئی. سڑک پر پہنچ کر وہ کافی دور تک پیدل ہی چلتی رہی. دراصل اسے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ یہاں سے اس کی کیا ہوگا بہت ہی دور ہے. سڑک پر ایک جگہ سے کتنا مجموعہ نظر آیا کہ ٹرین قریب قریب رک گئی تھی. شور و گل کی آوازیں فضا میں انتشار پیدا کر رہی تھی. جوریا بھی وہیں بھیڑ سے دور ہی تھی کہ اچانک مجمع ہٹا اور تین چار خاص چہروں کی سرخ ٹوپیاں دکھائی دی. وہ آدمی کو دھکے دے کر آگے بڑھا رہے تھے. یہ دونوں آدمی تھے, جوریا نے انہیں پہچان لیا. یہ وہی تھے جنہیں دانش مندر میں پرسرار ایکس ٹو کے حوالے کر آئی تھی. اس کے لباس تار تار ہو کر جسموں سے جھوڑ رہے تھے. چہروں پر خون کی لکیریں بہ رہی تھی. آنکھوں سے وحشت پر ڈری تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ گونگے بہرے اور اندھے ہوں. ہپ ہپ پیہا پیہا ایک نے ہانک لگائی اور دوسرا کتے کی طرح بھونکنے لگا. دونوں کی گردنیں دپوچ کر انہیں پھر دھکا دیا گیا. دو کانچ سیبوں نے پیچھے مڑ کر ایک اپنے ڈنڈے گھمائے اور ان میں سے ایک پیچھے چیخا, پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی پیچھے نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی مجمع کا کانچ سیبوں کے پیچھے چل رہا. سب سے آگے وہ دونوں دھکے کھا رہے تھے. جوڑے اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک مجمع دوسرے موڑ پر رضوں سے اوجھل نہیں ہو گیا. جوڑے کے پیر بری طرح کانپ رہے تھے. وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ایک قدم بھی آگے نہ چل سکے گی. اب یہ روشنی میں بھی اسے چاروں طرف ایکس ٹو کے بھوت نظر آنے لگے تھے. اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور کسی سیٹ پر ایک لاش کی طرح ڈھیر ہو گئی. وہاں سے وہ سیدھی خاور کے مکان پر پہنچی. اسے خاور کو پیش آئے ہوئے ہاتھ ہاتھ کا علم نہیں تھا. اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خاور اپنا زیادہ تر وقت گھر ہی پر گزارتا تھا. دوسروں کے متعلق یقینی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لوگ اپنی کام گاؤں پر مل ہی جائیں گے. خاون نے جولیانا پیرس واٹر کو حیرت سے دیکھا کیونکہ اس نے آج تک اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا. اس کے بال پریشان تھے, زیادہ اڑا ہوتا تھا, لپ اسٹک ہونٹوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی. شاید اس نے بے خیالی میں اپنے ہونٹ مسلے تھے. ہیجس خواب رکتا ہوا بولا, ہاں بیٹھو, سب سے پہلے مجھے پانی پلاؤ, میرا حالت خشک ہو رہا ہے. پانی آیا اور وہ ایک ہی گاؤں کا پورا گلاس چڑھا گیا. حالانکہ دسمبر کے آخر کا پانی تھا, برفاف. پھر وہ تقریباً 10 منٹ تک آنکھیں بند کی آرام کرسی پر پڑی رہی. دفتر خاور نے کہا, مجھے الجھن ہو رہی ہے, بتاؤ کیا بات ہے, کیا تم آیا دیکھنا پسند کرو گی؟ ہاں ہاں ضرور. جوجن نے پرس سے چھوٹا سا آئینہ نکالا اور پھر بے تحاشا ہنسنے لگی. نہیں بتاؤ گی تم؟ خاور نے پھر کہا. پہلے تم بتاؤ گے چہرے پر برم کیوں ہے؟ جوجن نے پوچھا. میں نے مار کھائی تھی, خاور ہلا کر بولا, اور میں نے مار کھلوائی تھی, جوجیا ہنس کر بولی. میں اب نہیں پوچھوں گا, خاور نے کہا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا. جوجیا پوچھ دیا تو اس کے کارٹونی چہرے کا مذاق اڑا تھی, پھر اپنی داستان دہرانے لگی. خاور بڑے غور سے سن رہا تھا. میرے خدا, ایشکن نے میرا انتقام لے لیا. کیوں, تمہارا انتقام میں نہیں سمجھی؟ اپنی داستان ایسی نہیں جسے ہنس کر بیان کیا جائے. خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا, پھر اپنی پیشانی ٹٹولنے لگا. جبرم کی وجہ سے کئی ناگوار حصوں میں تسلیم ہو گئی تھی, اسے بھی اپنی داستان دہرانی ہی پڑی. مگر تم جھاڑیوں میں کیسے پہنچے تھے؟ جولیا نے پوچھا. ایکس ٹو کا معجزہ, اس کے علاوہ اور کیا کہوں. اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا تھا, وہ تین آدمی تو فرار ہی ہو گئے تھے. تنویر کو پوری فیکٹری میں صرف میں ہی ملا تھا, اور وہ بھی بے ہوشی کے حالوں میں. میری موٹر سائیکل بھی وہیں بھجوا دی تھی جسے میں گرانڈ ہوٹل میں چھوڑا آیا تھا, مگر تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. مجھے خود بھی حیرت ہے, آ کر وہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ میں سچ کہتی ہوں, بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں اپنے سر پیر کا ہوش ہی نہ ہو. تب تو حقیقت یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ایکس ٹو کوئی آدمی نہیں بلکہ بھوت ہے, مگر تم تھوڑی سی ہمت کر کے آج دیکھ سکتی تھی. نہیں, میرا خیال ہے میری جگہ جو بھی ہوتا ہمت ہار دیتا, جولیا نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا. خیر ہاں, خاور کچھ کہنے والا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اسے ریسیور اٹھا لیا. ہیلو, آپ ہیں؟ جی ہاں, میں جولیا یہی ہے. خدا کی قسم, آپ ہمیں ہر وقت حیرت میں ڈالے رہتے ہیں. خاور نے خاموش ہو کر ریسیور جولیا کو دے دیا. وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف سے بولنے والا کون ہو سکتا ہے. یہ سر اس نے کپ کپاتی آواز میں ماؤس پیس میں کہا. کہو کیسی ہو؟ دوسری طرف سے ہلکے سے کہکے کے ساتھ پوچھا گیا. ٹھیک ہو جناب, تم شاید ڈر گئی ہو. جولیا جھیپی ہوئی سی ہنسی کے ساتھ بولی, جی ہاں حالات ہی ایسے تھے, ان دونوں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا. اوہ, دوسری طرف سے آواز آئی, ایکس ٹو نے لوگوں کے خلاف سائنٹیفک جنگ شروع کر دی ہے. یہ ایکس ٹو کی تازہ ترین ایجاد پاگل کر دینے والے انجیکشن کا اثر تھا, جو دو ماہ سے پہلے انہیں ظاہر نہیں ہو سکتا, یعنی سردی کے موسم میں پاگل ہی رہیں گے. گرمی شروع ہونے پر حالت سدھر جائے گی. تم یہ پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ تم لوگ بھی محتاط رہو. میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملات اسٹیج پر پولیس کی علم میں آئے, اس سے کھیل بگڑ جانے کا اندیشہ ہے. مجھے جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا ان لوگوں سے معلوم کر کے انہیں خراب دماغی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ کسی کو بتا ہی نہ سکے. اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جاتا, مگر میں ابھی نہیں چاہتا. غیر ملک سمجھ گئی ہوگی. جی ہاں سمجھ گئی, بس اب آرام کرو. ایکسٹرو نے سلسلہ منقطع کر دیا, لیکن جو کافی دیر تک ریسیور کان ہی سے لگائے رہی. اس کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا تھا. ایکس ٹو وہ سوچ رہی تھی کتنا خطرناک آدمی ہے. دسمبر کی آخری تاریخوں کی ایک سرد رات تھی, تاروں کا غبار بیکرا نیل کو وسعتوں میں بکھرا ہوا تھا. دفتر مغرب افق سے سرخ رنگ کے چمکدار بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا جو بڑی تیزی سے پرواز کر رہا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا حجم بھی کم ہوتا جا رہا تھا. شہر کے وسط میں پہنچتے پہنچتے وہ صرف ایک نمنا کا نقطہ رہ گیا, سرخ اور چمکدار نقطہ جس سے شوائیں سے نکلتی معلوم ہو رہی تھی. وہ خلا میں ایک جگہ تھم گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ستارہ دیکھتے ہوئے انگارے میں تبدیل ہو گیا ہو. پھر اچانک وہ بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا, اور اس بار کی حرکتیں سرخ رنگ کی چمکدار لکیروں میں تبدیل ہوئی جا رہی تھی, مگر وہ لکیریں لوگ چلتے چلتے رک گئے. ہر جگہ آدمیوں کے جمع غفیر نظر آنے لگا. ٹریفک بند ہو گیا, وہ لکیریں نہیں تھی بلکہ ایک تحریر تھی. وکٹوریا اسٹیٹ کے لوگوں, تم پر تباہی آ رہی ہے, صرف ایک گھنٹے بعد قیامت سے تمہارا سامنا ہوگا, بھاگو. چمکدار نقطہ اس تحریر سے بالکل الگ تھا اور ایک جوان جم سا گیا تھا. شہر میں بھگدڑ مچ گئی. ملٹری ہیڈ کوارٹر کی سرچ لائٹیں اندھیرے کا سینہ چیرنے لگی. روشنی کی بے شمار آڑی تیرچی لکیریں زمین سے آسمان تک نظر آنے لگی. مختلف اسٹیشنوں کے ٹرانسمیٹر چیخ رہے تھے, کچھ پتا نہیں چلتا وہ بہت بلندی پر ہے. سرچ لائٹ کی دسترس سے بہت دور تقریباً ایک درجن جیٹس پیارے شہر پر چنگھانے لگے. آسمان اور سرخ تحریر آہستہ آہستہ اپنا حجم بڑھا رہی تھی, لیکن وہ چمکدار نقطہ غائب ہو چکا تھا. سرچ لائٹ کے آرے ترچھے مینارے اب بھی زمین و آسمان ایک کر رہے تھے. طیارے گرج رہے تھے, ٹرانسمیٹروں پر پل پل کی خبریں نشر ہو رہی تھی. لیکن سب بہت بے سود. اس تحریر کا گناہ نہ کھل سکا, وہ تحریر نہیں رہ گئی تھی, اس کا حجم بڑھتے بڑھتے سرخ رنگ کے بادل میں تبدیل ہو گیا تھا. ذرا ہی دیر میں سڑکیں ویران ہو گئی. بخشے وکٹری اسٹریٹ کی تو حالت ہی عجیب تھی. لوگ بے تحاشا گھروں سے نکل کر شہر کے دوسرے حصوں کی طرف بھاگ رہے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی تھی, مگر یہ بڑے آدمیوں کے سایہ آس پاس میں رہنے والے چھوٹے لوگ تھے. وکٹوریا اسٹریٹ میں دراصل زیادہ تر بڑے بڑے تاجروں اور کارخانوں کے مالک آباد تھے. اس طبقے کے لوگ عموماً ضعیف اور اعتقاد ہوتے ہیں, جن لوگوں کو دوسروں کی چھینکے اور ڈکارے مصیبت سے مایوس کر دیتی ہیں. ان کی بدماشی کا کیا پوچھنا, جو ذرا ذرا سی بات پر شگون اور سانس کے چکر میں پڑ جاتے ہوں. ان کے لیے کھلا ہوا آسمان اعلان قرب قیامت کی دلیل تھا. ٹھیک ایک گھنٹے بعد وہی سرخ نقطہ پھر آسمان میں دکھائی دیا. ابھی وکٹوریا اسٹریٹ میں افراتفری ہی مچی ہوئی تھی. وہ نقطہ وکٹوریا اسٹریٹ پر مسلط ہو گیا. پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اس میں سے ایک دوسرا نقطہ نکل کر نیچے کی طرف آ رہا ہو. اس کی رفتار بہت تیز تھی, اتنی تیز کہ اس پر نظر کا ٹھہرنا محال ہو رہا تھا. لیکن اب وہ کوئی ننا سا نقطہ نہیں تھا, بلکہ سرخ رنگ کا ایک بڑا سا غبارہ معلوم ہونے لگا تھا. اچانک وہ ایک چار منزلہ عمارت کی چھت سے ٹکرا کر پھٹ گیا, اور وہ عمارت کثیف اور بدبودار دھوئے میں چھپ گئی. پھر یہ دھواں پھیلنے لگا. پھیلاؤ کے ساتھ ہی ساتھ اس میں کثافت بھی بڑھتی جا رہی تھی. وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے دو آدمی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. قائم کا درمیانی فاصلہ ایک گز سے کم رہا ہو. لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اپنی قیام گاہوں سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگے. شور کا یہ عالم تھا جیسے سچ مچ پورے اسرافیل پھونک دیا گیا ہو. بہرحال وہ قیامت کا منظر تھا, نہ جانے کتنے دم گھٹنے کی وجہ سے ختم ہو گئے. دو راشی وکٹوریا اسٹریٹ سے برآمد ہوئی. یہ خبر دوسرے دن کے اخبارات میں نظر آئی. یہی نہیں بلکہ تقریباً 5 کروڑ روپے اور کروڑوں کے جواہرات بھی غائب ہو گئے تھے. شہر کے صرف ایک حصے پر یہ مصیبت نازل ہوئی تھی, لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا شہر ویران ہو جائے گا. لوگ بری طرح بھاگ رہے تھے. اندیشہ تھا کہ مضافات کی آبادی کے لیے لوگ قیامت بن جائیں گے. شہر ملٹری کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا, اور چاروں طرف فوجی دستے گشت کر رہے تھے. جب فوجیوں نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح رکتے ہی نہیں, تو انہوں نے تشدد شروع کر دیا. شہر کے بعض حصوں میں فائر بھی کرنا پڑا. اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلا. لوگ گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے, لیکن ان کی زبانیں بڑی تیز رفتاری سے چلتی رہی. وہ حالت پھاڑ پھاڑ کر حکومت وقت کو گالیاں دے رہے تھے. ایسے لوگوں میں صرف شیخ نصر یا میر جمن ہی نہیں تھے, بلکہ پروفیسر فلاں اور ڈاکٹر فلاں جیسے لوگ بھی عام آدمیوں کی سطح پر آ گئے تھے. اس وقت ناظرین بین الاقوامی سیاست سوچ رہی تھی. نہ وہ ہوٹل ہی یاد آ رہے تھے جہاں بیٹھ کر وہ چائے کے ساتھ کے ساتھ چھٹ فریم میں بھائیوں کی سوسائٹی کے نظم و ضبط کے متعلق لیکچر بھی پلایا کرتے تھے. حالات کے اعتدال پر آنے میں تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا. اس کے بعد شہر میں پھر سکون ہو گیا, لیکن ملٹری کا ہیڈ کوارٹر اور محکمہ سلاح رسانی بدستور انتشار میں مبتلا رہا. یہ دونوں ہی اسے کوئی آسمانی بڑا سمجھنے پر تیار نہیں تھے. چیپٹر سیاست کی بوکھلاہٹ قابل دید تھی. پریشانی کی بات بھی تھی. محکمہ سلاح رسانی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ لکی چکی سازشوں کو بے نقاب کرتا رہے, بلکہ سازشوں کو اس بات کا موقع ہی نہ دے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو برقرار لا سکے. سیاست پر احکام بارہ کی اتنی بوچھاڑے پڑی تھی کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی. عقل ٹھکانے آنے کا یہ مطلب تھا کہ اب اسے ایک بے عقل کی تلاش کرنا چاہیے. لہٰذا اسے شہر کے سب سے بڑے بے عقل کو تلاش کرنے کی فکر ہوئی. وہ تو ویسے ہی اسے کئی دنوں سے تلاش کر رہا تھا, مگر جب ادھر حکام بالا کی جھڑکیاں حد سے تجاوز کرنے لگی تو اسے ہر قیمت پر اسے ڈھونڈ نکالنا تھا. اس نے تقریباً 1.5 درجن سادہ لباس والوں کو عمران کا سراغ لگانے پر مامور کر دیا. آخر سے ایک دن اطلاع ملی کہ عمران دلیری کے شراب خانے میں بیٹھا ہوا شرابیوں کو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے. شاید جھپٹتا ہوا وہاں پہنچا, اور اس وقت پہنچا جب عمران اور دلیری میں ٹھن گئی تھی. دلیری ایک عیسائی عورت تھی, عمر 50 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی. رنگ سیاہ تھی اور جسم بھاری بھرکم تھا. پاسدار آواز رکھتی تھی, یہ شراب خانہ اسی کا تھا, اور کاؤنٹر پر وہ خود رہا کرتی تھی. اس کی وجہ اس کی کنجوسی بیان کی جاتی تھی. مشہور تھا کہ وہ شراب خانے کی آمدنی سے اپنی ذات پر اتنے ہی روپے خرچ کرتی ہے جتنی ایک بار مین کی تنخواہ ہو سکتی ہے. شاید کو حیرت تھی کہ عمران اس سے کیوں الجھ رہا ہے. وہ چپ چاپ والے گوشے میں جا بیٹھا. عمران بالکل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر اس سے تو میں کر رہا تھا, اور کمرے میں بیٹھے دوسرے لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے. حتیٰ کہ ویٹر بھی اپنا کام چھوڑ کر ایک گوشے میں کھڑا ہنس کہہ لگا رہا تھا. اس لڑائی کا سربیر سیاست کی سمجھ میں نہ آ سکا. البتہ دلیری بار بار پولیس کو بلا لینے کی دھمکی دے رہی تھی. سیاست نے سوچا یوں کام نہ چلے گا, پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا. لہٰذا اٹھ کر سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا. عمران نے اسے دیکھا, لیکن اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے وہ اسے پہچانتے ہی نہ ہو. کیا بات ہے؟ سیاست نے دلیری سے پوچھا. کیا بات ہے؟ دلیری دھاری, یہ سارا ہمارا گاہک کو خراب کرتا ہے. کیا خراب کرتا ہے؟ بولتا ہے ادھر شراب میں پانی ملایا جاتا ہے. نہیں ملایا جاتا, عمران دانت پیس کر بولا. یہ باپ سے مطلب؟ دلیری کلکلائی. میرے دادا سے بھی یہ مطلب ہے, عمران نے گھونسا دکھا کر بولا. تم بھولے والے آدمیوں کو دھوکہ دیتی ہو. پولیس پولیس دلیری اپنا سر پیٹ کر چیخی. باہر سے بھی کئی آدمی اندر آ گئے تھے. عمران بار بار فیاض کو بھولے جا رہا تھا. سال میں اس کا یہ مطلب تھا کہ فیاض وہاں سے چلا جائے, مگر فیاض سے سادری بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا. اچانک عمران بڑبڑا تھا اور دروازے کی طرف مڑ گیا. فیاض نے دلیری سے کہا میں اسے سمجھاؤں گا, اور پھر وہ عمران کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. عمران ایک گلی میں مڑ گیا, مگر فیاض کب پیچھے چھوڑنے والا تھا, وہ بھی گلی میں گھس گیا. تھوڑی دیر چلنے کے بعد عمران پلٹا, وہ خوف اور نظروں سے فیاض کی طرف دیکھ رہا تھا. کیوں, کیا ہے, تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تم سے ملنے کے لیے پیارے. فیاض نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ پھیرنے لگا. کیوں, کیا بے بتانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اب تمہاری بات کے بغیر میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. اچانک عمران کی پیشانی کی سلوٹیں غائب ہو گئی. وہ کچھ سوچ رہا تھا. میں خود ہی سوچ رہا تھا تم سے ملو, اس نے کچھ دیر بعد کہا. کوئی خاص بات فیاض چیک کر بولا, اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتانا, آج عمران سے باتیں ہوں گی. عمران آگے بڑھتا ہوا بولا. دوسری سڑک پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی کر کے ڈرائیور کو اپنے فلیٹ کا پتا بتا دیا. راستے بھر وہ خاموش رہے. فیاض سوچتا رہا, ضرور عمران کسی چکر میں ہو سکتا, وہ پہلے ہی اس معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا چکا ہو. فلیٹ میں پہنچ کر عمران نے بڑے احتیاط سے دروازہ بند کیا. ہاں آپ کہو, ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا. فیاض بیٹھ گیا. اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا, کیا تمہیں حالات کا علم نہیں ہے؟ آسمانی تحریر, ظاہر ہے اس سے بڑا قلمدان, اس سے بڑا واقعہ ان دنوں اور کوئی نہیں ہوا. تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا کیا, میرا خیال ہے کہ شعبے کا سہارا لے کر کسی گروہ نے وکٹوریا اسٹیٹ میں لوٹ مار کی ہے. تم اس تحریر کو شعبہ سمجھتے ہو؟ پھر اور کیا سمجھو, شعبہ نام ہے ہاتھ کی صفائی کا, غالب تم اتنا بھی جانتے ہو گے. عمران نے سنجیدگی سے کہا, میں جانتا ہوں. کیا وہ ہاتھ کی صفائی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تحریر اور وہ حرکت کرتا ہوا سرخ ستارہ جس کی مخصوص قسم کی جنبشوں کے ذریعے وہ تحریر عالم وجود میں آئی تھی. مگر خیر اسے چھوڑو, تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مدد, میری مدد کرو, محکمے کی سخت بدنامی ہو رہی ہے, اس کا اثر تمہارے والد کی نیک نامی پر بھی پڑ سکتا ہے. ان کی بدنامی کے لیے میں ہی کیا کم ہوں؟ عمران نے وہ برا تھا وہ بنا کر کہا. اس تحریر کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ عذاب الہی, عمران نے سنجیدگی سے کہا. قرب قیامت کی ایک نشانی, جب لوگ اپنی بیویوں کو آزاد کر کے دوسروں کی بیویوں پر ڈولے ڈالنے لگتے ہیں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. کیا تم آج کل لیفٹیننٹ یاور کی بیوی کے چکر میں نہیں ہو؟ عمران سنجیدگی, مذاق پھر ہوتا رہے گا. میں بالکل سنجیدہ ہوں, مگر اسے بھی چھوڑو, تم چاہتے ہو کہ اس تحریر کے متعلق کچھ معلوم کرو. چار سر ہلا کر رہ گیا. معلوم ہو جائے گا, لیکن تمہیں بھی میرا کام کرنا پڑے گا. بتاؤ بھی تو, فیاض نے آہستہ سے نرم لہجے میں کہا. ویسے اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ عمران کو مرغا بنا کر کم از کم ایک من کا وزن اس کی قبر پر رکھ دے. مجھے ایک آدمی کی قبر کھودنے کی اجازت نامہ دلا دو. کیا مطلب یار, کیوں بور کر رہے ہو؟ آج کل میں کسی مذاق سے محفوظ ہونے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا, قطعی سنجیدہ ہوں. کس کی قبر کھودنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر اسٹیپلر کی. کون ڈاکٹر اسٹیپلر؟ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا صدر, جو دو ماہ گزرے قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے مر گیا تھا. تو اس کی قبر پیار پر کے جھپکانے لگا. ہاں, وہ قبر ہی میں دفن کیا گیا تھا. تم اس پر حیرت کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تم اس کی قبر کیوں کھودنا چاہتے ہو؟ اس کی لاش پر ماتم کروں گا. عمران پھر بہکنے لگے. یار شاید میرا وقت برباد نہ کرو, یہ کام کر سکتے ہو تو کر دو, ورنہ قبر تو کھود ہی جائے گی. اجازت نہ ملی تب بھی. کیا بکرے ہو تم, جانتے ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ عمران کو سزا دینے والا بھی پیدا نہیں ہوا. اگر کبھی پیدا ہوا بھی تو اسے یتیم خانے میں داخل کر کے اس کا کیریئر چوپڑ کرا دیا جائے گا. تم مطمئن رہو. شاید کسی سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے کہا, اجازت نامہ آسانی سے تو نہیں ملے گا, ہمیں اس کے لیے کوئی معقول جواب پیش کرنا پڑے گا. یہ کام حقیقت بہت مشکل ہے, عمران بڑبڑایا. اس کے چہرے پر بھی تفکر کے آثار تھے. تھوڑی دیر خاموشی رہی. پھر فیاض نے کہا, تم دلیر کے شراب خانے میں کیا کر رہے تھے؟ آہا, وہ تم جانتے ہو کہ میں آج کل بے روزگار ہوں, خرچ اسی طرح چلتا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ مشکل طور پر مجھے ایک معقول رقم دینے لگے گی. تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اگر اس نے قریبی تھانے میں شکایت کر دی تو بڑی ذلت ہوگی تمہاری. اچھا اب تم یہاں سے کھسک جاؤ, جس دن مجھے نصیحت کی ضرورت محسوس ہوئی شادی کر لوں گا. ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر تم کیوں کھودنا چاہتے ہو؟ وقت برباد نہ کرو, آج رات کسی قبر کھود ڈالی جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں موجود رہو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم وہاں دوست کی حیثیت سے آنا, بحیثیت دشمن بھی آ سکتے ہو. ہتھکڑیاں لے کر آنا کیونکہ ایک غیر قانونی حرکت ہوگی. کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو؟ قطعی, آج رات کو دیکھ لینا قبر کھود ڈالی جائے گی, اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے. نہیں, ذمہ دار تو تم ہی ہوگے. عمران بولا, اگر تم ہی اس قبر کھودتے تو فائدہ براہ راست تمہیں ہوتا, آپ کو دوسرا ہی فائدہ اٹھانے والا ہے. میں سمجھا, تمہیں اطلاع ملی کہ آج کوئی ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر کھود ڈالے گا. سمجھ گئے نا؟ عمران نے جیسا لگایا, میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ تم سمجھ جاؤ گے. اگر محکمہ صلاحت خانی کا آفیسر ہو. کون ہے وہ؟ یہ مجھے نہیں معلوم, اطلاع ملی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیوں کی قبرستان کی نگرانی کی جائے. ضرور قطعی یہ بہت ضروری ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں کو پکڑ نہیں سکو گے, کیا تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ اگر تم استدعا کرو تو یہ ممکن بھی ہے. عمران نے لاپرواہی سے کہا, میں استدعا کرتا ہوں, کیا ہنسنے لگا. پریشان ہی سادہ لباس والے عیسائیوں کے قبرستان کے گرد منڈلانے لگے. فیاض اور عمران قبرستان کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے. یہاں ساری قبریں بھوکتا تھی اور کچھ نئی قبریں ابھی زیر تعمیر تھیں جن میں اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا. فیاض چاروں طرف قبروں کے قصبے پڑتا پھر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے عمران سے کہا, یہاں ڈاکٹر اسٹیبلر کی قبر تو نہیں ہے؟ کیوں, تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ کسی قبر پر بھی اس کا نام دکھائی نہیں دیتا. تم بھی رہے وہی ہوں گے, ابھی نام کہاں سے لگ جائے گا, وہ تو ابھی زیر تعمیر ہے. بڑا شاندار مقبرہ بنے گا, اس کا بڑا اونچا سائنسدان تھا. کیا تمہیں معلوم ہے اس کی قبر کون سی ہے, یہاں کیوں زیر تعمیر ہے؟ وہ چونکہ بہت بڑا آدمی, اس لیے اس کی قبر سب سے الگ تھلگ بن رہی ہے. وہاں روح سے کی جھاڑیوں کے درمیان وہ ادھر دیکھو, سامنے دور تک روح سے کی اونچیوں کی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک جگہ کسی نامکمل عمارت کے آثار نظر آ رہے تھے. شاید بڑی تیزی سے اس طرح بڑا عمران کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرانے لگی, لیکن اس کے ہونٹ بند ہی رہے, وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. تقریباً پانچ منٹ بعد فیاض واپس آیا. دیکھو مائی ڈیئر سپر فیاض, عمران نے کہا, اب اپنے آدمیوں کو چھپانے کی کوشش کرو, اگر قبر کھودنے والوں میں سے ایک بھی ہمارے ہاتھ آ جائے تو کام بن جائے گا. کہاں چھپاؤں تم یہ بتاؤ, بلکہ جو تمہارا دل چاہے کرو, میں تمہیں پورا پورا اختیار دیتا ہوں, فیاض بولا. عمران نے 15 منٹ کے اندر ہی اندر فیاض کے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا. اب اچھی طرح اندھیرا پھیل گیا تھا اور جھینگروں کی جھائیں جھائیں قبرستان پر مسلط ہوتی جا رہی تھی. سردی آج بھی بہت شدید تھی. پارٹ 1 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے پارٹ 2 میں.